الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاودين فيا والمتبادلين فيا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله رب العزة. شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں سے فرمایا، اور عاشق کہنے کی وجہ جو ہے وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے ہم سے شدید نہیں اشد محبت کرتے ہیں. ایمان والے ہم سے شدید نہیں اشد محبت کرتے ہیں. شدید اور اشد میں فرق کیا ہے؟ شدید اور اشد میں فرق یہ ہے، وہی ٹھیک تھا. شدید اور اشد میں فرق یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی ایک صفت بیان کی کہ یہ ہم سے، یہ دنیا سے شدید محبت کرتے ہیں. اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، لیکن ہماری محبت ان کے دلوں کے اندر اشد ہے. لہذا اس سے پتا یہ چلا کہ دنیا کی شدید محبت جائز ہے، دنیا کی شدید محبت جائز ہے بشرط شے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو. لہذا اللہ تعالیٰ کی اشد محبت کے ساتھ دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، کیونکہ اشد محبت کرتے ہیں. لہذا ان عاشقوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کسی نے بے وفائی کی. ارتداد کیا ہے؟ اصل میں ارتداد نام ہے بے وفائی کا. مرتد ہونا یعنی دین سے پھر جانا، یہ تو بے وفائی ہے نا. ادھر بچو، دوسرا دو. تو دین سے پھر جانا اور ہرجائی بن جانا یہ بے وفائی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زبردست جرم ہے. اور وفاداری جو ہے، وفاداری یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے. لہذا فرمایا کہ میں ارتدا منکم عن دینی، اگر تم میں سے کوئی ہماری محبت سے پھر گیا اور بے وفا ہو گیا، تو فسوف یاتی اللہ بقوم، ہم ان قریب جلد ایک قوم لے کر آئیں گے، نحبہم ویحبونا، اور وہ قوم ایسی ہوگی کہ ہم اس سے محبت کریں گے اور وہ ہم سے محبت کریں گے، یعنی ہم ان کو چاہیں گے وہ ہمیں چاہیں گے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. علامہ علوسی السید محمود بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر ایک بات لکھی ہے جس کو میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک چیز سے اور منع کیا، اور وہ یہ منع کیا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی اور اپنا دوست نہ بنانا. منافقین کا جو سردار تھا، اصل میں اس نے جب احد کا موقع آیا تو اس نے دیکھا کبھی بدر میں فتح ہو رہی ہے کبھی شکست ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی دونوں پارٹیوں سے دوستی بنا کے رکھنی چاہیے، ہر پارٹی سے جو الیکشن میں ووٹ لے گی اور جیتے گی تو ہمارا کام چلتا رہے گا. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور اپنے عاشقوں کے لیے، کیونکہ عاشقوں کا دستور کچھ ہوتا ہے نا. ادھر بیٹھو ملسا، تم تھوڑا سا جگہ دو، ادھر آ جاؤ، مشاہدہ کرو تھوڑی، ادھر بیٹھو، یہ ہمارے رسی سے سفر ہے اور نام بھی ان کا رفیع سر. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے دوستی نہ رکھو کہ جی آڑے وقت میں کام آئیں گے. لہذا مسئلہ کیا ہے کہ موالات اہل کفر سے، کفار کا موالات حرام ہے، یعنی ان سے دوستی اور محبت کا تعلق یہ حرام ہے، اور ان سے معاملات جائز ہیں. کفار سے معاملات جائز ہیں، جو چیز آج جائز ہے وہ کل بھی جائز رہے گی، اور جو چیز آج حرام ہے وہ کل بھی حرام رہے گی. لہذا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی وجہ سے آج تو اس کو حلال ہے اور کل اس کو حرام کر دیا، اور پھر حرام کیا تو جز میں، اگر حرام کیا تو جز کو تو حرام کیا اور باقی حلال ہے، کہ چند چیزیں ان کو حرام کر دیا اور پھر باقی حلال ہے، ایسا نہیں. لہذا یہود و نصارہ کے ساتھ، یہ دیکھو یہ مراقبے میں کیوں بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے ہوئے. لہذا جن سے معاملات آج بھی جائز ہیں کل بھی جائز ہیں، تاک بائیکاٹ کہتے رہے، لیکن میرے دوستو البتہ مسئلہ یہ ہے کہ معاملات ان سے حرام ہیں، کیونکہ اگر معاملات کی بات کریں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی کو جائز کرتے ہیں کسی کو جائز نہیں کرتے، اگر کل ہو تو پھر کل ہے، آر کرے یا پار کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کچھ جس کو حلال کیا جائے اور جس کو حرام کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کھانے پینے کی چیزیں یا ضرورت اور استعمال کی بعض چیزوں کو کہا کہ اس کا بائیکاٹ کرو، تو پھر یا تو کل کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ایسا جز کا نہیں ہو سکتا. لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. یمن کے ایک صحابی جب ایمان نہیں لائے تھے تو قریش کے ساتھ قریش اور مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا تجارتی معاملہ تھا، چونکہ وہ لوگ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، جب یہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تجارت نہیں کروں گا. تو مشرکین قریش نے، ان کے سرداروں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور خط لکھ کر یہ بات عرض کی کہ ہمارے مردوں کو تو آپ نے جنگ میں قتل کر دیا، اب آپ ہمیں اس طرح تجارتی مال روک کر ہمارے بچوں پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع فرمایا اور فرمایا کہ تم ان سے تجارت کو جاری کرو. وہ حالت حرب کا زمانہ تھا, وہ زمانہ حرب کا تھا. اور آگے آئیے, بلکہ آپ ادھر آ کے بیٹھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی کے ہاں ملازمت کی. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس جیسے کئی واقعات کو لکھ کر یہ مسئلہ فرمایا. فرمایا کہ دیکھو, یہودیوں سے, نصارہ سے, اہل کفر سے معاملات تو حرام ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, لیکن معاملات یہ جائز ہے. لہذا بائیکاٹ کی جو ہے شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. لاکھ نعرہ لگاتے رہے میرے دوستو, لیکن بائیکاٹ کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں البتہ وہ اہل کفر جو کافر ہیں لیکن اپنے کو دھوکے سے مسلمان ظاہر کرتے ہیں, جیسے قادیانی ہے, مرتد کا حکم الگ ہے اور دوسرے کفار کا حکم الگ ہے. لہذا کفار کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہے بلا ضرورت. جیسے ساتھ رہ رہے ہو تو آپ ان کے ساتھ, ان کے جان مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے جان مال آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان پر عائد ہوتی ہے. لیکن مرتد کا حکم الگ ہے. مرتد جو ہے اور زندیق, ان کا حکم الگ ہے. وہ واجب القتل بھی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے, اور اس کا بائیکاٹ یہ درست ہے. اور مرتد اس کافر کو کہتے ہیں. اصل میں قادیانیوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہے تو کافر لیکن اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں, اس لیے یہ دھوکہ دیتے ہیں. اس کی نسبت جو دوسرے کفر کافر ہیں وہ کوئی اپنے کو مسلمان نہیں کہتا, وہ اپنے کو مسلمان نہیں کہتا. اس لیے ان کا حکم الگ اور ان مرتد اور زندیق کا حکم الگ ہے, کہ یہ زندیق بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. اس لیے واجب القتل بھی ہے اور اس کا بائیکاٹ ہے. تو اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ ان سے دوستی مت لگاؤ, کافروں سے دوستی مت کرو. معاملات جائز ہے, لین دین کر سکتا ہے. اس لیے علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رول مانی کے اندر فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ, کہ اصل میں ارتداد کے جراثیم پیدا کیوں ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان موالات الیہود والنصارى, یہود و نصارا سے جو موالات اور محبت اور دوستی کا جو تعلق ہے, تورث الارتداد, اس سے ارتداد کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس پر ایک بات اور فرمائی. فرمایا اسی طرح سے جو لوگ اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھے ان کو بھی چاہیے, ایسے لوگ جو کہ علماء کو اور اہل دین کو اور دینداروں پر اعتراضات یا ان کو گالیاں دیتے ہوں, برا بھلا کہتے ہوں, ان سے بھی موالات اور دوستی کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کے بھی جراثیم منتقل ہوں گے. یہ جراثیم اس سے بھی منتقل ہوتے ہیں. لہذا یہود و نصارا کے ساتھ دوستی کو منع کیا کہ غیر ہے, غیر کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر وہ بے وفا لوگ ہیں, تمہارے اندر بھی بے وفائی کے جراثیم منتقل ہوں گے. اور مسئلہ بتا دیا کہ بائیکاٹ یہ درست نہیں ہے. اور پھر جہاں صبح پیپسی کا نعرہ لگانا پڑتا ہے کہ بائیکاٹ کا, وہیں جو مولوی جو چھیڑ چھاڑ چندہ دیتے ہیں انہی کے ولیمے میں پھر پیپسی پی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ چندہ دیتے ہیں. اگر ہم نے زیادہ زور سے نعرہ لگایا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے. میرے پیارے دوستو, یہ جو نعرہ ہے, ہاں موالات حرام ہے, موالات یہ حرام ہے, یعنی ان سے دوستی اور محبت کا تعلق یہود و نصارہ سے یہ درست نہیں ہے. اور معاملات یہ جائز ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل محبت کو چاہیے اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کا تعلق نہ کریں. جو لوگ دینداروں کا علماء کا مذاق اڑاتے ہیں اب مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہیں. ٹی ورلڈ کپ پتا چلا کہ ان سے یہ بھی ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے تو نتیجہ کیا ہوگا, یہ دوستی اپنا رنگ لاتی ہے. اس لیے ایک جملہ مشہور ہے نا, فلاں صاحب بہت اچھے آدمی تھے لیکن بری صحبت نے ان کو خراب کر دیا. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں بری صحبت کی تاثیر تم قبول کرتے ہو کہ بری صحبت برا بنا دیتی ہے, تو اچھی صحبت میں اثر نہ ہوگا. کہ اچھوں کی برے کی صحبت جب برا بنائے گی تو اچھے کی صحبت اچھا نہ بنائے گی. میرے شیخ کے مشائخ میں سے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی ہندوستان کے بزرگ تھے, وہ حضرت کے مشائخ میں سے تھے. علماء ندوہ اکثر علماء ندوہ ان کے ہاتھ پر ان سے اصلاحی تعلق اور ان سے دعا کرانا. میرے مرشد خود فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ان سے دعا کراتے ہیں, اور مولانا حبیب الرحمان صاحب آزمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مصنف عبد الرزاق کا حاشیہ لکھا ہے. حدیث سے کمین وہ خود دیکھا ان کو دعا کراتے ہوئے. جب میرے مرشد ایک مرتبہ ہندوستان تشریف لے گئے تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے یہاں الہ آباد میں حضرت حاضر تھے. وہیں پر اس وقت ماں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حبیب الرحمان صاحب آزمی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں اکابرین آئے ہوئے تھے اپنی اصلاح کے لیے. تو ان دونوں حضرات نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مولانا میرے شیخ کا نام لے کر کہ کراچی سے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم یہ آئے ہوئے ہیں, یہ شارح مثنوی ہے کیونکہ میرے مرشد نے مثنوی کی شرح لکھی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ شارح مثنوی ہیں ان سے ہمیں مثنوی سنوا دیجیے. حضرت بادشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا کہ بھائی یہ علماء ہیں اور بڑے ہیں, آپ ان کی جو ہے اس فرمائش کو پورا کیجیے. پھر حضرت کا درس ہوا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب, ماں حبیب الرحمان صاحب آزمی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے اکابرین علماء وہاں موجود تھے اس مجلس کے اندر. حضرت کا درس ہوا. درس کے دوران حضرت نے ایک بات فرمائی اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام, جانے یوسف علیہ السلام نے نعرہ لگایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, کہ اللہ اے رب آپ کے راستے کے قید خانے ہمیں حبیب اور محبوب نہیں بلکہ احب ہو. تو میرے مرشد نے یہ جملہ فرمایا دوران واعظ اور دوران درس کہ جن کے راستے کے قید خانے حبیب اور محبوب نہیں احب ہوتے ہیں, جن کے راستے کے قید خانے حبیب اور محبوب نہیں احب ہوتے ہیں تو ان کی راہ کے گزشتہ کیسے ہوں گے. اللہ اتنا پیارا ہے کہ اس کے راستے کے قید خانے پیارے ہوتے ہیں. راستے کے قید خانے کا یہ عالم ہے کہ حبیب اور محبوب نہیں احب ہے تو ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے. پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے, کائنات کے اندر اللہ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ کا راستہ راستے کا چلنے والا وہ بھی عظیم الشان ہے, اور فرمایا کہ اللہ کے راستے کا بتانے والا رہبر وہ بھی پیارا ہے. فرمایا کہ وہ راستہ اتنا پیارا ہے کہ اگر اس کی راہ میں اس رستے کے اندر ایک کانٹا چپ جائے تو ساری دنیا کے پھول اگر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں, عظمت سلامی پیش کریں, تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو کانٹا اللہ کے راستے میں چبھے گا. بعد درس ختم ہوا تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب اندر تشریف لے گئے اور میرے شیخ کو روتے ہوئے سینے سے لگا لیا اور پھر فرمایا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی ابتدائی جوانی کے اندر میرے مرشد نے 3 برس صحبت اٹھائی تھی جب حضرت طبیہ کالج میں پڑھ رہے تھے, ابتدائی جوانی بالکل 3 برس حضرت نے صحبت اٹھائی. اور معاشہ محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ نے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ زبان دیتا ہے لیکن دل نہیں دیتا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دل تو ہوتا ہے لیکن زبان نہیں ہوتی ہے، اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس درد دل بھی ہوتا ہے اور زبان ترجمان درد دل بھی ہوتی ہے۔ پھر حضرت معاشہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ اکثر نیم لے کر کہا، میں تو حضرت کی بات کو چونکہ نقل کر رہا ہوں اس لیے ایسے نام لے رہا ہوں، کہ معاشہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا اے اکثر تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے درد دل بھی دیا اور زبان ترجمان درد دل بھی دی۔ بڑوں کا، میرے مرشد کے بڑوں کا میرے شیخ کے بارے میں یہ ارشاد اور فرمان ہے۔ یار دیکھو رشید صاحب کو ادھر لے آؤ، بیٹھ جائیں گے، بس 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 اور آگے آئیے ذرا، کوئی رستہ نہ دینا تو ڈنڈا ماریں آپ، اور آگے ہو جائیں اور آگے ہو جائیں۔ ارے رشید صاحب ڈنڈا گزرتے ہوئے دیکھے تو کہیں کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھو میاں آتی تھوڑا تو آئیے آگے آئیے آگے، یہ ماشاء اللہ حضور کی اولاد ہے، حکیم الامت کے مجاز صحبت ان کے صاحبزادے ہیں، یہ مراقبے میں نہ رہیے گا۔ ہاں جی اچھا، تو میرے مرشد کے لیے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے یہ بات فرمائی، اور میرے مرشد جس زمانے میں طالب علمی کا جب زمانہ تھا اور حضرت کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، حضرت معاشا عبد الغنی صاحب پورپوری رحمۃ اللہ علیہ کیا مدرسہ سرائے میر اعظم گڑھ کے اندر پھولپور کے قریب، تو وہاں پر جب حضرت پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے کہا ارے میاں کیا تم گمنام اور بے نام مدرسے میں پڑھ رہے ہو، اس مدرسے کو کون جانتا ہے، جاؤ جاؤ دیوبند جاؤ سہارنپور جاؤ، تو پرتاپ گڑھ میں حضرت رہتے تھے، حضرت کے گاؤں کا نام اٹھیا ہے جہاں میرے مرشد کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا نام ہے اٹھیا۔ تو حضرت سے کہا لوگوں نے کہ آپ کہاں ادھر گمنام اور بے نام مدرسے میں پڑھیں، جائیے ذرا دیوبند میں جائے پتہ چلے لکھیں۔ ساتھیوں نے بھی کہا جب دورہ پڑنے کا ہوتا ہے ساتھی نے کہا چلو بھائی دیوبند چلتے سہارنپور کرتے، ذرا اپنے وزٹنگ کارڈ میں یا اپنے لیٹر پیڈ میں لکھیں گے فاضل دیوبند یا فاضل سہارنپور، ارے بھائی ڈگری بنے گی۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے اور لوگوں سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مدرسے کو مقصود نہیں، بلکہ میں نے یہاں داخلہ اس لیے لیا ہے تاکہ اپنے مرشد سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی سیکھوں، کہ میرا مالک کس سے راضی اور خوش ہوگا۔ میں ڈگری کے لیے اگر کوئی مجھے جانے نہ جانے بس، لیکن میں یہاں پر اللہ کی تعالیٰ کی رضا سیکھنے کے لیے آیا ہوں، یہ میرا مقصد ہے، میں ڈگری لینا نہیں چاہتا۔ دادا حضرت نہیں تشریف لے گئے دیوبند وغیرہ میں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آج میرے شیخ کو سارے عالم میں پہچانا جاتا ہے، حضرت کے ساتھ پڑھنے والے کتنے لوگ ہو گئے اس زمانے میں، فاضل دیوبند یا فاضل سہارنپور یا فاضل فلاں فلاں، کون دنیا جانتی ہے۔ پھر یہ چیز نہیں ہے کہ مدرسہ مشہور ہو یا شیخ اور مرشد مشہور ہو، فرمایا میرا مرشد نے کہ دروازوں کو مت ناپو، کہ کون سا دروازہ کتنا بڑا ہے کون کتنا مشہور ہے، شہرت سے مت ناپو، ہاں درد دل کو دیکھو، مناسبت کو دیکھو کہ اس اللہ والے سے مجھے مناسبت ہے کہ نہیں، اس کے درد دل کہتا ہے جہاں سے اللہ مل جائے، آہ وہ سرزمین جہاں پر عمارت نہ ہو، جہاں پر کوئی شاہی محل نہ ہو، جہاں سایہ نہ ہو، مان لو دھوپ ہے لیکن وہ سرزمین پر، اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے، اس سرزمین کی کیا قیمت۔ شاہی محل دیکھیے عرفات کا دن ہے، سارے حاجی عرفات کے اندر ڈیرہ لگا لیتے ہیں، 9 تاریخ ہے،
ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے, سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہے. ایک حاجی نے سوچا بڑا اچھا موقع آیا, جب سے آیا ہوں نہ ملتسم تو دیکھا بھی نہیں, حجر اسود دکھائی بھی نہیں دیا, آج بڑا اچھا موقع ہے, سارے حاجی گئے ہیں عرفات میں, آج تو کعبہ شریف خالی ہوگا, خوب ملتزم سے چپٹوں گا, خود حجر اسود کے بوسے لوں گا, خوب طواف کروں گا, آج صحیح مزہ آئے گا. تو بتائیے اللہ ملے گا اسے؟ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہے. اب اگر وہ اگر بیت اللہ سے اگر لپٹتا چپٹتا بھی ہے اللہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ اس وقت شاہی محل میں نہیں ہے, بلکہ بادشاہ نے اس وقت جنگل میں خیمہ لگا دیا ہے. اب شاہی فرمان جنگل سے جاری ہوں گے, تب اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رحمت کا اور اپنی مغفرت کا جو ڈیرا لگایا ہے وہ عرفات کے میدان میں ہے. اب رحمت کے, مغفرت کے اور معافی کے پروانے, اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کے پروانے اب عرفات کے میدان سے جاری ہوں گے. اب لاج لائے حاجی ملتزم سے چپٹے حضر اسد کو بوسے دے گا, طواف کرے, اللہ کو نہیں پا سکتا, بلکہ وہ حج سے محروم رہے گا. تو پتہ نہیں چلا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میرے دوستوں یہ بہت بڑی چیز ہے. عمارتیں مقصود نہیں ہیں, لمبے لمبے بیانات مقصود نہیں ہیں, لمبے لمبے بڑے بڑے اجتماعات مقصود نہیں ہیں, مقصود اللہ کی رضا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کا امت ایک مرید ہے جس کو جانتی ہے. آپ جائیے تلاش کیجئے, لیکن آپ کو شیخ شمس الدین تبریزی کے مرید تلاش کرنا مشکل ہو جائیں گے کہ جس کا کوئی تذکرہ مل جائے. ایک مرید ہے جس کو دنیا جانتی ہے, مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ. میرے مرشد نے فرمایا ایک ہے, سارے عالم پر بھاری ہے, ایک ہے, لیکن دیکھ لو کیسا ہے. بلادا بڑے بڑے اجتماع, بڑی کثرت مقصود نہیں ہے, مقصود اللہ کی رضا ہے. لہذا جنگل کے اندر, جنگل کے اندر بادشاہت لومڑیوں سے اور بندر یعنی بنادر سے نہیں ہوتی ہے. بندر کی جمع بنادر, لومڑیوں سے بندروں سے نہیں ہوتی ہے, ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جنگل کی بادشاہت شیر کو ملتی ہے, حالانکہ شیر جمہوریت بھی نہیں جانتا, انتہائی بد تہذیب ہے. وہ کہتے ہیں نا سماندہ اور نا خواندہ, انلٹریٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اہل. لہذا ایک مرتبہ میرے مرشد نے فرمایا جنگل کے اندر تمام جانوروں نے کہا کہ یہ اس بدتمیز نے, اس اجڑ جاہل نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, اب اس کی بادشاہت کو ختم کرو. اب جمہوریت کا زمانہ ہے, ڈیموکریسی, الیکشن ہوگا, اب بادشاہ کی, شیر کی بادشاہت نہیں چلے گی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, شیر کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اپنی کچھار سے باہر نہیں نکلتا ہو. شیر کو کبھی نہیں دیکھا کہ چلو ہوا خوری کے لیے یا ذرا میلے میں سیر کر کے آئیں کہ آج دیکھیں کون کون سی بندریا اور کون کون سی ریچھنی گھوم رہی ہے. تو جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ اور نشہ دیتا ہے وہ ہوا خوری کے بہانے یہ حسینوں کے مناظر نہیں دیکھتا. شیر کبھی بغیر ضرورت کے باہر نکلتا ہی نہیں ہے. کیا چلو آؤ ذرا ٹہلے دیکھیں, ہوٹل نیا سنا ہے, نیا ہوٹل کھل گیا ہے, ذرا ہم بھی دیکھیں کیسا ہے, یا سنا ہے فلاں ہوٹل بڑا اچھا ہے یا فلاں جگہ بڑا میلہ لگا ہے, چلو ہم بھی جا کر دیکھیں. کبھی ایسا نہیں کرتا شیر. اب وہ اس دوران میٹنگ چل رہی ہے, الیکشن کی تیاری شروع, الیکشن میں ریچھ کھڑا ہوا, بندر جو ہے ریٹرننگ آفیسر بنا, لمبی سی ٹوپی پہن کر چشمہ لگا کر کرسی پر بیٹھا ہے, پیچھے دم ہل رہی ہے. شیر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں کچھ گہما گہمی سی معلوم ہو رہی ہے. ایک خرگوش ملا, اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا دیکھا نا نکلا نا جاہل بالکل, یہ شادی تھوڑی ہے, یہ الیکشن ہے بھائی. ہاں البتہ الیکشن میں خرچہ شادی کی طرح ہوتا ہے, بزنس ہے نا یہ تو. کہ کروڑ خرچ کرو تو 5 کروڑ ملیں گے. سنی بھائی کسی کو اب وہ کہا اچھا یہ الیکشن کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھا نا نکلے نا مسجد جاہل, تمہیں اتنا بھی پتا الیکشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے جمہوریت جانتے ہو؟ کہا نہیں بھائی جمہوریت تو مجھے نہیں پتا. کہا اگر پڑھ لیتے تم کتنا اچھا تھا, آج بالکل جاہل رہے, تمہیں پتا ہی نہیں کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے, بالکل پسماندہ ہو, غیر ترقی یافتہ, ڈیموکریسی اور جمہوریت نہیں پتا, الیکشن نہیں پتا, کچھ بتاؤ تو. کہا بات یہ ہے کہ ایک امیدوار, دو چار امیدوار کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کو ووٹ دیا جاتا ہے, اور جو ووٹ میں جس کے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں پھر وہ اب جنگل کا بادشاہ بنے گا. کھیلنے بات نہیں, تو اس نے کہا بھائی جنگل کا بادشاہ تو میں ہوں. انہوں نے کہا حضور اب یہ پرانے زمانے ہو گئے, اب ڈیموکریسی اور اب یہ دور آ گیا, اب الیکشن ہو گیا, اب وہ نہیں چلے گا بادشاہت یا خلافت, اب نہیں چلے گی, اب جمہوریت چلے گی, اور مولوی بھی اس میں حصہ لے گا. بادشاہت اور خلافت کے دور پرانے ہو گئے. یہ کیا بات بھائی, میں جب جنگل کا بادشاہ ہوں؟ کہانی اب ختم, بس آپ کی بادشاہت ختم. اگر آپ کو بادشاہت کرنی ہے تو الیکشن میں حصہ لیجیے, اگر آپ کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو آپ بادشاہ, لیکن اگر کسی اور نے مخالف نے ووٹ زیادہ لے لیے تو اس کا وہ بادشاہ بنے گا. شیر کو یہ سنا تو غصہ آ گیا. اب اس نے دیکھا, اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں. آگے گیا تو دیکھا کہ تمبو لگا ہوا ہے, تمبو کا مزہ ہے نا, اب تو حال جب سے آگے تمبو ہی چھوٹ گئے. کیوں جناب؟ اب تو تمبو کا زمانہ ختم ہو گیا نا, پہلے کتنا اچھا زمانہ ہوا کرتا تھا کہ عاشق اپنی معشوقہ کی شادی میں خود تمبو لگاتا تھا. چلو کچھ نہیں تو ہم بھی حصہ لیں, آنسو بہاتے روتے روتے وہ بھی اپنی محبوبہ کی شادی میں وہ خود تمبو لگاتا تھا, خود ہی دیکھ میں چمچا چلاتا تھا, ایک وہ بھی زمانہ تھا. تو اس نے دیکھا کہ سب شامیانے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور بندر کی دم ہل رہی ہے, ٹوپی پہن کر چشمہ لگا کر بیٹھا ہے ریٹرننگ آفیسر, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بیلٹ بکس رکھا ہوا ہے اور تماشا لگا ہوا ہے. شیر نے جو یہ دیکھا, ریچھ بھی وہاں کھڑا ہوا ہے, ہار پہنے نعرے بازی ہو رہی ہے ریچھ کے حق میں. شیر نے دیکھا تو اس کو اور غصہ آیا, وہاں پر جا کر اسے ایک دھاڑ ماری زور سے, دھاڑ مارنی تھی کہ سب سے پہلے تو بندر اچھلا, سب سے جا کر لگا, ٹوپی گئی چشمہ گئی اور بھاگا, چھلانگ مار کے دوبارہ کرسی پر واپس نہیں آیا, سیدھا باہر سب سے آگے, سارے جانور سب ادھر تتر بتر, پورا خیمہ خالی, ایک جانور کا نام و نشان نہیں. تو شیر نے کہا بھائیو بات یہ کہ میں تو یہ نعرے بازی کر رہا تھا, اصل میں بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آیا ہوں, آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ آؤ بھائی کو ریٹرننگ آفیسر صاحب بیلٹ بکس لاؤ, میرے بھی میں بھی امیدوار کے طور پہ, یہاں کوئی نام و نشان نہیں. ہاں میرے مرشد نے فرمایا کہ جب تک مومن شیر والی صفات اس نے اپنے اندر رکھ کر آخالی کے شیر کو راضی اور خوش کیا ہوتا, نتیجہ یہ تھا ایک مومن سارے عالم کے لیے کافی ہے. لیکن جب سے اس شیر نے بندریا کو چھیڑنا شروع کیا, حضرت خواجہ عزیز حسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے اعمال بد کی پاداش بھرنا, پاداش مانے نتیجہ, یہ ہے اعمال بد کی پاداش بھرنا, کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں. اگر تم کہیں دیکھو کہ بیلو بیل کی جگہ پر کھیت کے اندر حل میں شیر کو چھوتا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ شیر نے کسی بندریا کو چھیڑا ہے, کسی رچھنی کو آنکھ ماری ہے, اس نے گڑبڑ کی ہے, اس نے تبھی پکڑا گیا ہے. وہ مومن پر اگر کوئی مصیبت ہے ضرور اس نے اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کیا ہے, ورنہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا, وہ ہے ہی نہیں غلامی کے لیے. لیکن اگر اس کو غلامی کرنی پڑے, یہ دلیل دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے, بادشاہ کو ناراض کیا ہے. اگر شہزادہ شہزادے کے ساتھ کوئی سزا دی جا رہی ہے, شہزادے کے اس کو محل سے نکالا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے بادشاہ کو ناراض کیا ہے. لہذا مومن کو مصیبت اسی وقت آتی ہے جب اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کرتا ہے. لہذا اگر شیر جو ہے بلّا ہوا حل کے اندر, اس کا مطلب اس نے گڑبڑ کی ہے. اپنا شیر حل میں جوتنے کے لیے نہیں ہے. واللہ میرے مرشد نے قسم کھا کر فرمایا کہ مومن غلامی کے لیے نہیں ہے. لیکن جب اپنے دل میں غیر اللہ کو بساتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا دل لگاتا ہے, تب اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. اس لیے اہل محبت کی جو صحبت, تو میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامر کاتم مثنوی شریف کی شرح, تو میں نے ذکر کرا تھا کہ ایک مار رومی کو دنیا جانتی ہے. سبحان اللہ, شیخ شمس الدین تبریزی کے ایک مرید کو جانتی ہے دنیا. دوسروں کا آپ نام تلاش کریں, آپ کو نام نہیں ملے گا کہ کتنے مرید تھے ان کے, لیکن ایک شخص ہے عالم پر بھاری ہے. آیات علماء, اولیاء اللہ, صلحاء, یہاں تک کہ غیر لوگ انگریز بھی ان کے کلام کو پڑھ کر مست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ درد شیخ شمس الدین تبریزی کا جو انہوں نے درخواست کی تھی اللہ سے کہ اللہ آپ نے میرے سینے کو جو درد عطا فرمایا ہے اپنی محبت کا راز, مجھے کوئی سینہ ایسا دے دیجئے کہ میں اپنے دل اپنے راز کو اس کے اندر منتقل کر دوں. اشارہ ہوا کہ کونیا جاؤ. کونیا گئے, برن فروش, جہاں چاولوں کا سرائے, چاول فروش بیٹھا کی سرائے تھی, وہاں حضرت آئے. تو شہر کے حمایتین علماء صلحاء وہاں آئے کرتے تھے, مارونی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں آتے تھے. جب پہلی ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات, کیا شاعر کہتا ہے نا, اوف پہلی نظر کی چوٹ بھی کس بلا کی تھی, اوف پہلی نظر کی چوٹ بھی کس بلا کی تھی, ہوں اپنے جگر پر اب تک اس کا زخم لیے ہوئے. تو جو پہلی چوٹ ہوتی ہے, میرے مرشد نے فرمایا جس سے مناسبت ہوتی ہے پہلی نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مناسب اللہ والے سے مجھے مناسبت ہے کہ نہیں ہے, پہلی نظر میں پتہ چل جاتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کی کہ دین کے خاص دین کی خدمت کرنے والے یا اللہ تعالی کی محبت کے حصول کی کوششیں کرنے والے, ان کو چاہیے کہ اہل محبت کی صحبت میں بیٹھا کریں. اگر غیروں کے ساتھ رہیں گے نتیجہ کیا ہوگا, وہی کام شروع کر دیں گے. لہذا کتنے لوگ آئے کہ دین میں آئے منتقل ہوئے, تبلیغ جماعت سے چلا لگایا, بزرگوں کی صحبت سے, علماء کی محنتوں سے, لیکن پرانی یاری نہیں چھوڑی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر پلٹ کر واپس چلے گئے. چھوڑنا پڑتا ہے میرے دوست. صحابہ نے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہجرت کی, اپنا خاندان, اپنا قبیلہ, اپنا وطن اور اپنا جمع جمایا کاروبار چھوڑ دیا, باب رزق کو چھوڑا اور رزاق کو اپنے ساتھ لے گئے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالی نے صاف فرما دیا. پتا چلا کہ میرے دوستو غیر اللہ کے وہ تعلقات جو اللہ تعالی کی فرما برداری میں رکاوٹ ہے, اس پر لات مارنی ہوگی. تو وہ جو نتیجہ ملے گا اس نتیجے سے اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت, تو جس طرح سے اہل بے وفاؤں کی صحبت سے بے وفائی کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں, بے وفا کی صحبت سے بے وفائی کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا جو علماء دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر بھی یہ خصلت پیدا ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میں ارتدا منکم عن دینی, اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہوا, ارتداد باب افتعال ہے, ارتداد باب افتعال ہے جس میں ارادے کی خاصیت ہے, یعنی کوئی ہر آدمی اپنے ارادے سے مجھے کام کرتا ہے, بے وفائی کا جو جرم میں ملوث ہوتا ہے تو یہ اپنے ارادے سے یہ کام کرتا ہے یہ شخص. اللہ تعالیٰ فرما دیا اگر تم میں سے کوئی ہماری محبت سے اس نے بے وفائی اختیار کی, تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کا دین بے نیاز ہے. واللہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی چلانے کے لیے علماء کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی عالم یہ سمجھے کہ میری وجہ سے کام ہو رہا ہے, تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر کوئی مالدار یہ سمجھے کہ میرے مال کی وجہ سے کام ہو رہا ہے, یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے. اگر کوئی مجاہد اپنا خون شہادت اللہ کے حضور میں پیش کر دے اور یہ کہے کہ میری وجہ سے دین کی عظمت ہے, یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے اپنے دین کی خدمت جس سے لینا چاہیں گے بس اس کو علم کو نعمت، اس کو علم کی نعمت عطا فرمائیں گے اور تواضع بھی نصیب کریں گے کہ اللہ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. زیادہ اس کے اندر تواضع ہوگی، یہ ضروری چیز ہے میرے دوست. سوچو دین اتنا پیارا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر ساری زمین کے جو درخت ہیں وہ قلم بن جائے، اور ایسے سمندر بلکہ سات سمندر اور ایسے وہ روشنائی اور سیاہی اور انک بن جائے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی تعریف لکھے کے کلمات لکھے جائیں تو کیا ہے؟ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میرے مرشد نے فرمایا، حضرت کا یہ خاص مضمون ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تعریف کے لیے درختوں کے قلم اور سمندروں کی روشنائی ناکافی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت کی اور اپنے دین کی عظمت کی تعریف خون انبیاء علیہ السلام سے لکھوائی. فرمائے جو دین اتنا پیارا ہے کہ جو اللہ اتنا پیارا ہے کہ جس کی عظمت کی تاریخ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک طائف کے بازار میں اور احد کے دامن میں بہاؤ، اس دین کی عظمت کا کیا کہنا ہے کہ جس دین کی عظمت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات کا خون مبارک بہاؤ، اس دین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ اب کوئی دیندار، کوئی عالم، کوئی مالدار، کوئی شہید کیا پیش کرے گا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے مقابلے میں؟ ایک قطرے کے خون کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی دین پر عمل کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا کمال کیا. یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ جی ہم ان کی صحبت میں جاتے ہیں. لہذا اسی لیے یہ بات رکھے، کسی مدرسے میں چلا دے، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے، کسی اللہ والے سے تعلق کرے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے کر آئے. آپ فرما دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ تم کو دولت ایمان عطا فرمائی، اور تم پر یہ احسان کیا کہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ تم کو جوڑ دیا، اور تمہیں اپنا مال، تمہارا مال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مال کو اپنے راستے کے لیے قبول کروا لیا، اور اس میں جان اور مال اور آبرو کو لگانے کی توفیق دی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. لہذا کوئی اپنا مال لگا کر، اپنی جان لگا کر یا اپنی آبرو لگا کر نہ اللہ پر احسان، اللہ تعالیٰ کے دین پر احسان، نہ دین کے کام کرنے والوں پر احسان کہ جی ہماری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے، کہ جی ہماری وجہ سے شیخ کی محفل گرم ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی سے بیعت ہوئے، مانتے نہیں تھے کہ صاحب یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، مانتے نہیں تھے. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ سے دوستی تھی. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ ان کو خط لکھا اور ایک شعر لکھ کر بھیجا، قال را بغزار صاحب حال شو پیشے مرد کامل پامال شو، کہ اب تک جو باتیں ہیں وہ تمہاری زبان پر ہیں، زبان پر دین اور سنت کے نعرے ہیں، لیکن افسوس یہ زبان پر سنت اور عمل خلاف سنت. پتا چلا عجیب عالم ہے کہ کھانا چمچوں سے کھا رہے ہیں جبکہ کوئی عذر بھی نہیں ہے. اگر عذر ہو تو جائز ہے، لیکن دیکھیے وہ معذور ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن بغیر عذر کے اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے. ہاں نفل میں اجازت ہے، لیکن نفل نماز بھی بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب ادا ہو جاتا ہے. اگر معذور ہے تو دیکھیے شریعت کیا فرما رہی ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے شریعت پر. شریعت کیا ہے؟ کھڑے نہیں ہو سکتے، معذور ہو، بیمار ہو، اچھا بھائی بیٹھ کر پڑھ لو. اتنا احسان ہے شریعت کا. رحمت دیکھیے، رمضان شریف کا روزہ ہے، کتنا مبارک وقت. ایک بڈھے نے روزہ رکھ لیا، اب بھول گیا میرا روزہ ہے، کھانے لگا بھول کر، قربان جائیے شریعت پر کہ شریعت کا ارشاد ہے اس بڈھے کو یاد مت کراؤ کہ اس کا روزہ ہے، تمہیں معلوم ہے اس کا روزہ ہے، یاد مت کراؤ، اس کو کھانے دو، سبحان اللہ. اور جب وہ کھا پی کر سیر ہو جائے، کرو بڑے میاں بس کرو، کتنا کھاؤ گے، تمہارا روزہ ہے. واہ شریعت نہیں ہے بتائیے، روزہ نام ہی، روزہ نام ہے نہ کھانے پینے کا، نام ہی اس کا ہے، کیا ہے کہ نہ کھانا پینا، یہی تو ہے نا روزہ. لیکن قربان جائیے شریعت پر، عقل سے تول سکتا ہے اس کو؟ کیا احسان ہے شریعت کا کہ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے اور وہ کھا پی بھی رہا ہے اور اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹ رہا. واہ کیا ہے شریعت، کیا عقلوں سے تولے گا اس کو؟ اور جوان کھانے لگے تو اس کو یاد کرا دو کہ جناب آپ کا روزہ ہے. اور بڈھا یا بیمار کھا پی رہا ہے تو بڈھے کو اور بیمار کو یاد مت کراؤ کہ چلو پھیلو کھانے دو، چلو کھا رہا ہے، بھول کر کھا رہا ہے، اس کو کھانے دو. لیکن جوان اگر بھول کر کھانے پینے لگے اس کو یاد کرا دو کہ جناب آپ کا روزہ ہے. بتائیے اس سے بڑھ کر کیا رحمت ہوگی شریعت کی. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، دین کی جو عظمت ہے، دین کی عظمت میں تو یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے دین کا کام چل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. چاہے جان سے ہو، چاہے علم سے ہو، چاہے مال سے ہو، چاہے آبرو سے ہو، اس دھوکے میں نہ رہے ہم لوگ کہ ہماری وجہ سے دین کا کام چل رہا ہے. اور جب یہ ہوتا ہے نا کہ میری وجہ سے چل رہا ہے تبھی تو دھوکہ ہوتا ہے. اب تو اگر میں نے مدرسہ کھولا، میرے مقابلے میں دوسرے نے مدرسہ کیوں کھولا؟ اب جھگڑا یہی تو بنتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے کو کل سمجھا کے دیکھو میں ہوں. تو ایک مدرسہ اور کھل گیا تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ حضرت مولانا شاہ ابراہیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تم جنازہ لے کر جا رہے ہو اور جنازہ بازار میں پہنچا، جب گھر سے نکلا تھوڑے سے لوگ تھے، اب مسجد لے کر جانا ہے تھوڑا فاصلہ ہے، راستے میں بازار آتا ہے، اب بازار پہنچے تو دکانداروں نے جنازہ دیکھا تو ہر آدمی آگے بڑھتا ہے کہ جنازہ اٹھاتا ہے کہ چلو بھائی یہ سعادت ہم بھی حاصل کریں. اب وہ جنازے کو کندھا دینا شروع کیا، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، اب جو پہلے لوگ تھے ان کو موقع نہیں مل رہا. لیکن اس سے خوشی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. فرمایا کہ جب جنازہ ایک جا رہا ہے، ایک چیز ادھر سے ادھر منتقل ہو رہی ہے، زیادہ کندھا دینے والوں سے خوشی ہوتی ہے. اگر دین کا کام کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو اس میں غمی کی کیا بات ہے؟ خوش ہونا چاہیے کہ جو بوجھ ہم اکیلے اٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک دوست عطا فرما دیا، معاونت کرنے والے مل گئے، تو خوش ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے بے وفا ہوا تو یاد رکھنا فسوف یأتی اللہ بقوم، ہم ایک قوم لے کر آئیں گے. عطا یاتی کا ترجمہ آنے کا ہے، لیکن جب اس پر باغ کا صلہ داخل ہو جائے تو یہ آنے کے نہیں بلکہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے، اس کو متعدی بنا دیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے نسبت کی ہم ایک قوم لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ، اور وہ قوم کی کیا صفت ہے؟ یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے، مضارے ہیں نا، یعنی آج بھی اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے اور ہمیشہ ان سے محبت فرماتا رہے گا. لہذا اس پر ایک بات یاد آئی کہ میرے مرشد نے فرمایا حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا دائمی نصیب فرما دے. یہ رضا دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی اشرف علی، یہ تم نے رضا کے ساتھ دائمی کی قید کیوں لگائی؟ یعنی ہمیشہ راضی ہو جائیں دائمی. انہوں نے کہا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہمیشہ راضی رہے، کبھی ناراض نہ ہو. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا مولوی اشرف علی یہ بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ جس سے ایک دفعہ راضی ہوتے ہیں پھر کبھی اس سے ناراض ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے ناراض ہونا نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ شخص، کیونکہ ان کو تو مستقبل کا علم بھی ہے، وہ جانتے ہیں، لہذا راضی اس سے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ان کا باوفا رہے گا، بے وفا نہیں، وہ بے وفائی اور وفاداری دونوں کو جانتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راضی اس سے ہوتے ہیں کہ جس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت نے، فرمایا کہ دعا یوں نہیں مانگنی چاہیے، ہاں یوں دعا مانگو کہ اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما دیجیے۔ جو رضا ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، یہ کلی مشکک ہے، اور کلی وہ جنس ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی سے اللہ تھوڑا راضی ہے، کسی سے زیادہ راضی ہے۔ اس پر حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ اپنی کامل رضا عطا فرما دیجیے۔ تازہ یہ جو قوم ہے، یہ جو قوم ہے، اس قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں، گویا کہ اس کا مزاج ہے تم ہمارے، ہم تمہارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے۔ یہ شعر میرے مرشد نے پڑھا اس موقع پر، یحبہم ویحبونا کا ترجمہ کیسا ہے، یہ کیسا پیارا ترجمہ ہے نا۔ یحبہم کے معنی اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتے ہیں، اور یحبونا کے معنی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ با محاورہ اور شعر میں، تم ہمارے، ہم تمہارے ہو چکے، ہاں دونوں جانب سے اشارے ہو چکے۔ مزیدار عاشقانہ ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ یحبہم ویحبونا کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تم ہمارے، ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے۔ اور اس قوم کو کون لے کر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اس قوم کو لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ لیکن اس قوم کی خصوصیت جو ہے وہ محبت مولا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس قوم کی خصوصیت ہے۔ قبیلہ، زبان، رنگ، علاقہ نہیں ہے۔ غور سے سننے کا مطلب نہیں ہے کہ اس قوم کی جو خصوصیت، وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں یا فلاں زبان بولنے والے ہیں یا فلاں رنگ کے ہیں یا فلاں خاندان کے ہیں، یہ نہیں، بلکہ ان کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین ساری دنیا میں جہاں بھی ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے گورے ہوں، گندمی رنگ کے ہوں، چھوٹا قد ہو، بڑا قد ہو، کوئی زبان بولتے ہوں، انگریزی بولے، اردو بولے، پشتو بولے، فارسی بولے، سندھی، بلوچی یا کوئی زبان بولے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے تو ایک قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عاشق کبھی یہ نہیں کہتے کہ جناب تم بنگالی ہو یا تم پٹھان ہو یا تم مہاجر ہو یا تم سندھی ہو۔ کیوں جناب؟ مدرسے میں داخلہ اس وجہ سے ملتا ہے کیا؟ آپ لوگ پنجاب سے پڑھنے آئے ہیں تو کیا اس وجہ سے کہ جی یہاں کراچی والوں کو صرف داخلہ ملے گا؟ نہیں میرے دوستو، قومیت یا زبان یا علاقے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا، کیونکہ دین کے اندر اس کا تصور ہی نہیں ہے، دین کے اندر اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی دین سے دور ہوتا ہے پھر وہی یہ بات کرتا ہے کہ تو فلاں زبان بولنے والا یا تو فلاں علاقے کا رہنے والا، اور پھر جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا مدرسے کے اندر پٹھانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، مدرسے کے اندر مہاجری کو کوئی جماعت نہیں ہے، مدرسے کے اندر پنجابی یا سرائی کی یا سندھیوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے طالب علم ہیں۔ آدمی ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جب اللہ، قاعدہ یہ ہے کہ جب بھائیوں کو آپس میں، جب بھائی کا، بیٹے کا تعلق باپ سے ہوتا ہے نا مضبوط، تو آپس میں بھائی محبت کرتے ہیں، اور جب بیٹا باپ سے رشتہ توڑتا ہے تو پھر آپس میں بھائی شیر و شکر ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں, جب بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے, پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں علاقے, فلاں زبان یا فلاں قوم کا ہے. وہ پھر یہ کہتا ہے بھائی یہ بھی مسلمان, میں بھی مسلمان. سے میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ دار الاولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا وہاں پر کسی مدرسے کی تعلیم سے اس سے پوچھا آپ کا وطن کیا ہے, آپ کا وطن کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا وطن عارضی وزیرستان ہے اور وطن اصلی جنت ہے. میرا وطن عارضی جوہر آباد ہے اور وطن اصلی جنت ہے. میرا وطن عارضی فلاں علاقہ ہے اور وطن اصلی جنت ہے. کیوں بھائی؟ یہ وطن تو ہمارا عارضی ہے نا, ہم اس دنیا میں ہمیشہ تو رہنے کے لیے نہیں آئے کہ یہاں ہم ہمیشہ رہیں گے. یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آئے؟ لاکھ آب حیات پیتا رہے, کہتے آب حیات پیئیں گے, آب حیات تلاش کر رہے ہیں, اور آب حیات تلاش کرنے والے مر گئے. آب حیات پیئیں گے پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے. ارے میاں, یہ آب حیات مرنے کے بعد پلایا جائے گا قیامت, جب قیامت قائم ہوگی. اب جنتیوں کو گویا کہ آب حیات پلایا جا رہا ہے, چلو اب جنت میں جاؤ, اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ایک بات بھی فرمائیں گے جمع کر کے, یا تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ کہیں گے اللہ میاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ہماری سوچ سے بڑھ کر آپ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک نعمت نہ دوں. اللہ میاں اس سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت؟ جنت میں اتنی نعمتیں, اتنی ساری آپ نے اپنی نوازشات اور رحمتیں عطا فرمائی, اب اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ایک نعمت اس سے بھی بڑھ کر ہے. کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا نعمت ہے؟ کہا وہ نعمت یہ ہے کہ اب ہم تم سے ہمیشہ خوش رہیں گے اور کبھی ناراض نہیں ہوں گے. تو پتہ چلا کہ جنت سے بڑھ کر نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا راضی اور خوش ہو جانا. میرے دوست دادا, جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور گناہ سے بچنا, جب بندے کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے, پھر وہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تو فلاں علاقے کا ہے, فلاں قبیلے کا ہے اور فلاں زبان کا بولنے والا ہے, پھر وہ یہ کسی کو نہیں بولتا میرے دوست. اور جب بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹتا ہے, پھر نتیجہ یہ ہے کہ مخلوق کے جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جس کا خالق سے تعلق ہوتا ہے وہ مخلوق سے جھگڑا نہیں کرتا. دادا, جب بیٹا باپ سے مضبوط تعلق ہوگا تو اپنے بھائیوں سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا, اور جب باپ سے تعلق ٹوٹے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی بھائی کی گردن مارے گا, جیسے آج مسلمان مسلمان کی گردن اڑاتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اس ظالم کا دل پر اثر نہیں گزر ہوتا. اور ہمارے لیے بھی اتنی بےحسی ہو گئی ہے. ایک زمانہ ہمیں اپنے بچپن کا یاد ہے, ایک اگر کبھی قتل ہو جاتا ہے, ایک قتل آدمی, پورے علاقے پر سناٹا تاری اور سب رو رہے ہوتے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا, مسلمان قتل ہو گیا. لیکن آج کتنی بےحسی ہے, کئی ہنگامہ کچھ ہوتا ہے کہ جی آدمی مارے گئے, ہم پوچھتے ہیں یار کتنے آدمی مارے گئے؟ کہا اچھا 15, اچھا 15 آدمی مارے گئے, اچھا اچھا چلو. اور پھر کوئی وہ نہیں, اب کتنے آدمی مارے گئے؟ اور جی 20 آدمی مارے گئے. یعنی دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ایسی بےحسی ہمارے قلب پر طاری ہو گئی ہے کہ مسلمان کا خون بہتا ہے اور ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہے, دل پر ذرہ برابر دکھ نہیں ہے. ہم وہی ورلڈ کپ کے اندر لگے ہوئے, ہم وہی فلمیں دیکھنے میں لگے ہوئے, ہم وہی اپنی بدمعاشیوں میں لگے ہوئے, بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس وطن عارضی سے وطن اصلی کی طرف منتقل ہونا ہے. اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے ہمیں بھی, ہمارا بھی سفر آخرت شروع ہونے والا ہے. ہم خود بھول جاتے ہیں. میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم نازل کیا, تو کیا فرمائے؟ فرمائے کہ ایک بات تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ساری دنیا میں جائیں, پاکستان میں ہو, سعودی عرب میں ہو, مصر میں ہو, یورپ میں ہو, امریکہ میں ہو, آسٹریلیا افریقہ میں ہو, جو اللہ کا ہے وہ سب ایک قوم ہے, وہ سب ایک قوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم نازل فرمایا, اقوام نہیں فرمایا. نازل فرمایا اقوام نہیں ہے کہ جی انگریزوں کی اقوام الگ ہوگی, پٹھانوں کی اقوام الگ ہوگی, مہاجروں کی اقوام الگ ہوگی, پنجابی سندھی اور فلاں فلاں کی اقوام الگ ہوگی. نہیں, قوم ہے, ایک قوم. دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے وہ ایک قوم ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ افریقہ حبشہ کے رہنے والے تھے نا, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے غلطی سے نکل دیا, کیا اے بلال تم کالے ہو. میرے مرشد فرماتے رونے لگے حضرت عمر اور معافی مانگی, زمین پر لیٹ گئے اور فرمائے بلال تم میرے اوپر چلو کہ یہ میرے منہ سے کیا بات نکلی آج. اور پھر فرمایا میرے مرشد نے ساری زندگی بلاتے تھے یا سیدی بلال, اے میرے آقا بلال. تب بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قیمت کس چیز سے تھی؟ کیا رنگ کی وجہ سے؟ رنگ تو ایسا کہ کالے تھے, زبان ایسی کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ان کی آواز, ان کی آواز کے حروف جو ہے صحیح ادا نہیں ہوتے, یہ اذان دیتے ہیں. اگر آپ کسی اور کو مقرر فرما دیجئے کہ جس عرب کے لہجے میں ذرا اچھی اذان دے گا. اذان ہو گئی, کئی اذانیں ہوئی, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ کیا بات ہے مدینہ شریف میں اذان نہیں ہو رہی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان تو ہو رہی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں اذان دیتے ہیں تو ان کی اذان کی آواز آسمان کے فرشتے بھی سنتے ہیں. کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ مقبولیت اور قبولیت ہے. رنگ نہیں ہے, زبان نہیں ہے, علاقہ نہیں ہے, غلام سے الگ ہے, دنیاوی وجاہت نہیں ہے, لیکن اللہ کیا کیا قیمت ہے ان کی؟ کس کی وجہ سے؟ پراٹو گاڑی کی وجہ سے, یا 5000 گز کے بنگلے کی وجہ سے, یا موبائل کلف والے کپڑے گورے رنگ کی وجہ سے؟ نہیں, کچھ نہیں ہے. حیثیت ایسی ہے غلام کالے ہیں, زبان کے اندر وہ حروف کی ادائیگی اچھی نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر جب ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرایا اور ان کے بدلے میں رومی غلام دیا, کیونکہ اس کے مالک نے کہا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ رومی دینار دو, رومی غلام کو, گوری چمڑی والا اس کالے کو لے جاؤ. حقارت سے اس نے کہا, یہ سودا کر لیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول, گوری چمڑی اور کالا دل, گوری چمڑی اور کالا دل لے کر آیا ہوں اور کالی چمڑی اور روشن دل لے کر آیا ہوں. تب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر کاش اس سودے کے اندر تم میرا بھی حصہ لگا دیتے. آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیمت, ان کی قیمت نبی کی نظر میں, ان کی قیمت اللہ کی نظر میں کیسی ہے؟ کہ جس سے اللہ کا نبی خوش ہو, سوچو اللہ کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کاش کہ تم میرا حصہ بھی لگا دیتے اس سودے میں, کیسا مبارک سودا ہے. کیا تھا میرے دوستو حیثیت؟ کیا غلام کالے, لیکن اس چیز سے قیمت نہیں. قیمت کس چیز سے؟ تعلق اللہ سے. اللہ تعالیٰ سے جس بندے کو جتنا تعلق ہوگا اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی. باقی رہی یہ گوری چمڑی, یہ کالی چمڑی, یہ گندمی رنگ ہے, کتنے حسین ہو, ایک گورا ایک کالا, سب کو قبر میں دفن کر دو, 6 مہینے کے بعد جائے وہاں پر قبر کو کھل کر کے دیکھے, اب وہ معشوق نہ ملے گا, نہ معشوقہ ملے گی, نہ ان کی چمڑی ملے گی, نہ ان کے کالے کالے بال, نہ گورے گال, نہ کنچا آنکھیں, نہ گلابی ہونٹ, نہ مخروطی انگلیاں, نہ نازک کمریا. ایک ہوتا ہے نازک کمر, ایک ہوتا ہے نازک کمریا. کیوں جناب؟ کمر سے زیادہ کمریا کا مزہ ہے نا, اس میں رومانٹک زیادہ ہے. لیکن میرے دوستو یہ ساری چیزیں قبر میں دفن ہیں, سارے حسین دفن ہیں, لیکن 6 مہینے کے بعد قبر کھل کر دیکھے پتا چلے گا کہ عاشق کے آدھا عشق کا ہے اور وہ معشوقہ کے کالے بال اور گورے گال اور مخروطی انگلیاں کدھر ہے. رنگ رنگ سب ختم, سب مٹی میں مٹی ہو گئے. میرے مرشد فرماتے ہیں قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی. میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, کوئی مجنو ملا کوئی لیلا ملی. نیر دنیا پانی میں ہر سو ملی، نیر دنیا پانی میں ہر سو ملی، کیا بے کلی بے کلی بے کلی بے کلی، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی بے چین ہے، کسی کو چین نہیں ہے، پالدار کو بھی چین نہیں ہے اور حکومت والوں کو بھی چین نہیں ہے، مالدار کو یہ چین نہیں ہے، کہتا ہے کہ ایک کروڑ تو ہے لیکن اگر ایک کروڑ اور آ جائے تو بڑے سکون کی گزرے گی، ٹوئٹا کرولا کا نیا ماڈل ہے لیکن اگر پرائڈو گاڑی مل جائے مزہ آ جائے گا، اتنی زمینیں ہیں، اگر اور تھوڑی مل جائے ذرا میرا بھی نام ہو جائے گا بڑے چودھریوں میں شمار، 100 گز کا بنگلہ ہے ضرورت کے لیے کافی ہے لیکن 1000 کا مل جائے بڑا تسلی ہو جائے گی، بڑا سکون مل جائے گا، لیکن میرے دوستو ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، لہذا ہر آدمی بے کلی ہے، اگر کوئی بادشاہ یا کسی کو کچھ عہدہ مل گیا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ عہدہ 5 سال کے لیے لیے، 5 سال کے لیے لیے نہیں بلکہ 5 کروڑ سال کے لیے مل جائے، ہمیشہ میں اسی عہدے پر قائم رہوں اور میری کرسی نہ چھوٹے، تب بھی پریشان ہے، کسی معشوقہ سے دل لگایا، مان لو اس سے شادی بھی کر لی لیکن اب فکر لگی ہے بڈھی ہو جائے گی، نانی دادی بن جائے گی، تو یہ تو ہوگا بھائی، سورج کا طلوع اور غروب، بڑے بڑے حسینوں کو اور معشوقوں کو وہ نانی دادی اور نانا دادا بنا دیتا ہے، بادشاہوں کو قبر میں لٹا دیتا ہے، جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے، طاقتور کو کمزور بنا دیتا ہے، کہاں سورج کا طلوع اور اس کا غروب، روزانہ سورج نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے اور معشوقوں کو منہ پر جھاڑو پھیر رہا ہے، جن کو لوگ مرنڈا پلا رہے ہیں، جن کو لوگ انڈا کھلا رہے ہیں، جن کے موبائل میں بیلنس ڈالے جا رہے ہیں، نیا نیا موبائل دلایا جا رہا ہے، جن کو چکن کڑھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، جن کو گود میں بٹھا کر دودھ پتی چائے اور شربت تربوز کا شربت پلایا جا رہا ہے اور رس ملائی کھلائی جا رہی ہے اور بھی بہت کچھ وغیرہ ذالک، لیکن کیا انجام ہے میرے دوستو، وہی معشوق وہی لڑکا اب داڑھی مونچھ نکل آئی، اب یار لوگ اسے پوچھتے ہی نہیں ہیں، کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ بیان میں تو سو رہا ہے، جگانے کے لیے بیان، جگانے کے لیے سونے کے لیے، لیکن عجیب ہے کہ سو رہے ہیں بیان میں، کیا کریں، بس زیادہ سکینہ نازل ہو رہا ہے، جاگنے کی جگہ پر جو ہے وہ سو رہے ہیں اور سونے کی جگہ پر جاگتے ہیں، اخبار دے دو ابھی ہاتھ میں، کسی کو نیند نہیں آئے گی، اخبار پڑھتے ہوئے نیند نہیں آئے گی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ غفلت کی وجہ سے یہ سونا، یہ علامت غفلت کی ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے یہ کیا، خواجہ حسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا پیارا شعر ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے، کتنا گندا ذوق ہے ظالم کا، فانی چیزوں پر اپنی زندگی کو فانی کر رہا ہے، کیسا گندا ذوق ہے، بادشاہت کے پیچھے مر رہا ہے وہ بھی فانی ہے نا، حسینوں کے چکر میں، مال کے چکر میں، فانی چیز ہے، دلی ہے بھائی، اور ایک بات میرے مرشد نے اور فرمائی کہ فرمائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ نازل کیا، فسوف یات اللہ بقوم، کہ اللہ تعالیٰ قوم کو لے کر آئیں گے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں تم کو کیسے پتا چلے کہ یہ شخص جنتی ہے، ایک علامت ہے نیک گمان کے طور پہ، یہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا نا، درست بھی نہیں ہے لیکن نیک گمان تو کیا جا سکتا نا، اور علامت یہ ہے، فرمایا کہ جو جنت، چونکہ جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہوگا، البتہ پاکستانیوں کا علاقہ الگ ہوگا، وہ ہمارے ایک دوست نے کہا نا کہ جنت میں کیسے پتا چلے گا یہاں پاکستانی رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جہاں پر پانی کے گلاس زنجیروں سے بندھے ہوئے ہو نا، بس سمجھے وہاں پاکستانی رہتے ہیں، اور جہاں کے لوٹوں میں پیندا نہ ہو، جہاں کے لوٹے ٹوٹے ہوئے ہوں اور اس میں پہننا نہ ہو، سمجھو یہاں پاکستانی رہتے ہیں، اور جہاں کے لیٹرینوں میں پیشاب بہانا کر دو اور پانی نہ بہاؤ، بس وہاں پاکستانی رہتے ہیں، عالم افسوس کی بات. یعنی ہمیں گلاس کو بھی بچانا پڑتا ہے، زنجیر سے اس کو بھی باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ کوئی مسجد کی محبت میں وہ بھی لے جائے، کہ جی اللہ کے گھر کی کتنی ننواڑات ہوں گے اس گلاس میں. گھڑیوں کو بھی تالے لگانے پڑتے ہیں، یعنی مسجدوں میں گھڑیوں کو بھی تالے لگانے پڑتے ہیں. یہ تو لوگ مولویوں سے ڈرتے ہیں، ورنہ چپل کی بغل میں دبا کر بیٹھے، کیونکہ ہمارے مسجد میں جو چپل بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان قوم ہیں ماشاء اللہ، اور پھر مسلمان میں خصوصیت جو حاصل ہے وہ پاکستانی قوم کی. لہٰذا مسجد اب چاہیے کہ زنجیر باندھے، اور ہر آدمی اپنی چپل کو زنجیر سے باندھ کر آئے، تاکہ کوئی جو ہے وہ عاشق چپل اس کو اٹھا کے نہ لے جائے. اور پھر الحمدللہ ہم لوگ اتنا، ہمارا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ اگر کوئی ہماری چپل لے جائے کوئی غم نہیں ہے، ہم دوسرے کی لے جائیں گے. ہے نا جی، کیوں بھائی فخر ہے ہمیں کہ اگر ہماری چپل گئی پھر کوئی غم نہیں ہے، تلاش کریں گے دوسرے کی لے جائیں گے. سمجھا کہ کیوں ہے وہ، جی ہماری بھی تو لے گیا تھا وہ، کیا ہے میرے دوستو، یہ بحیثیت ہمارا یہ حال ہے، کیا بتائے. وہ اگر موبائل کوئی بھول جائے اب اگلا موبائل واپس نہیں کرے گا کبھی، کیوں جی میرا بھی تو موبائل چوری ہوا تھا. یعنی ہماری جان مال آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو میرے مرشد نے فرمایا جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہوگا. کیوں جناب، سنائیں کوئی جنت میں صوبہ کہ فلاں علاقے کے لوگ فلاں جگہ، فلاں قبیلے کے لوگ فلاں جگہ، نہیں میرے دوستو، وہاں کی جو کرنسی، وہاں پر جو درجے ملیں گے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ملیں گے. اگر ایک غلام اللہ کی فرما برداری شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، داڑھی ایک مٹھی رکھتا ہے، شلوار ٹکنوں سے اوپر ہے اس کی، نماز جماعت سے مسجد میں پڑھتا ہے، اور ایک مالدار یا اعلیٰ قبیلے کا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، تو اس غلام کو اللہ کیا درجہ زیادہ ملے گا، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. لیکن وہ شخص جو اعلیٰ خاندان کا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا سب کو معلوم ہے. وہاں پر خاندان سے، علاقے سے، قبیلے سے یا زبان سے اس سے کام تھوڑی چلے گا کہ داروغہ جنت رضوان خان کو بولیں گے یار ہمیں بھی ذرا جنت میں داخلہ دو نا. وہاں یہ اس وجہ سے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، اعمال کی وجہ سے ہوگا. جناب ضرورت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا مال کمانا ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن مال کمانے میں اتنا مشغول ہونا کہ آخرت کو بھول جائے یہ دھوکہ ہے میرے دوست، یہ دھوکہ. اس آخرت، وہ جو ہے نا حدیث شریف میں اب دنیا مزرعت الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئے گا آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے گا. اگر غافل ہو کر جماعت کی نمازیں چھوڑ دی، داڑھی نہیں رکھتا، شلوار ٹکنوں سے نیچے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، اور بالوں کو کالا کرنا بھی حرام ہے، اور فلمیں دیکھنا، تصویریں دیکھنا، اور حسینوں کو دیکھنا، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، جبکہ بھائی کی بیوی سے پردہ ہے، بھابھی کو چابی نہیں لگا سکتا اور سالی سے بھی پردہ ہے، تو میرے دوستو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب شریعت پر عمل نہیں کرتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس شخص کو آخرت میں پچھتانا پڑے گا. لہذا فسو بیات اللہ بقوم، جنت میں، اس لیے میرے مرشد نے فرمایا چونکہ جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہے، لہذا یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں اور جنتی اعمال کرنے والے لوگ ہیں، وہ دنیا میں بھی قوم پر، قومیت پر، اور رنگ پر، اور زبان پر، اور علاقے پر، اور صوبائیت پر لڑتے نہیں ہیں. مسجد میں داخلہ کس طرح سے ملتا ہے؟ اس کا صرف ٹکٹ ایمان ہے بس، اور کوئی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ یہ مسجد فلاں لوگوں کی ہے، یا فلاں علاقے والوں کی ہے، یا فلاں قوم والوں کی ہے، یہ کسی کی مسجد پر کیا یہ جا رہا ہے؟ نہیں، صرف ایمان اس کی شرط ہے. مسجد کا جو ٹکٹ ہے وہ صرف، مسجد کا ٹکٹ صرف ایمان ہے، وہ آ سکتا ہے جس کے پاس ایمان ہو. اب چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے کسی قوم زبان کا، کسی علاقے کا ہو، تو وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں قوم والے اس مسجد میں آئیں گے اور فلاں والے کو اجازت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیا ایسا ہے کیا؟ حج پہ جانے کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری ہے، باقی کسی علاقے قومیت کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پر. اور اس لیے میرے مرشد نے فرمایا جو جنت میں جانے والے اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ زبان پر، رنگ پر، قومیت پر، صوبائیت پر، لسانیت پر، ان چیزوں پر لڑتا نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے عاشق ساری دنیا میں ہوں گے، ایک قوم ہے، ایک قوم ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ یہ بات میرے دل میں، ہم سب کے دل میں، اور پاکستان کے عوام اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے. یہ جو جھگڑا اور یہ فساد کہ آج مسلمان ایک مسلمان کو گولی مارتا ہے، افسوس ہے اس کے دل میں اتنا بھی رحم نہیں آتا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. اور پھر ظالم معصوم بچوں کو نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم ڈال دے، دل میں نرمی. یہ جو دل میں سختی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ ہم اللہ سے غافل ہو جائے، اب وہ دل میں سختی آ گئی، اس لیے ہمارے دل میں رحم ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اس میں اپنی محبت ڈال دے، اور اس قوم کے اندر یا تلّہ قوم یحبون ویحبونا میں ہمیں بھی داخل فرما دے. اور کیسے داخل ہوں گے؟ انشاءاللہ اس میں کچھ مضامین باقی ہیں، آئندہ جملے ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا پیارا اور محبوب بنا دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، چھوٹے گناہ کو بھی معاف فرما، بڑے گناہ کو بھی معاف فرما، بے ادبی کے گناہوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ عبادات کے گناہوں کو بھی معاف فرما، معاملات معاشرت کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اخلاقی گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ ایمانی ترقی عطا فرما، اسلامی ترقی عطا فرما، اور اخلاقی ترقی عطا فرما. اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما دیجیے، اپنی رضائے کامل ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجیے. کیا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو اور اس قوم میں یحبون ویحبون کی قوم میں داخل فرما کر یا اللہ ہم سب کو اپنا باوفا بندہ بنا دیجیے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یہ جو جھگڑا رنگ نسل قوموں کی وجہ سے، یا اللہ اس زہر کو ہم مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیجیے. یا اللہ اپنی محبت اور اپنا قرب و تعلق خاص عطا فرما، اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے، شیر و شکر فرما دیجیے. اے کریم مالک، یا اللہ اور جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد فرما دیجیے، اور مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ان پر آسمان سے آگ کی بارش فرما دیجیے، زمین کو حکم دیجیے کہ ان کو نگل جائے، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو زمانے کے لیے عبرت کا نشانہ فرما دیجیے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری زندگی، ہمارے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، اور ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوست اور احباب متعلقین کے حق میں قبول فرما، اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا ومن الماء البارد. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان